نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النساء آیت نمبر 34. اس آیت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں شوہر اور بیوی کا کردار کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے سلسلے میں کیا ہدایات فرمائی ہیں اور بیوی کو کن چیزوں کا پابند کیا ہے. الرجال مرد, قوامون قوام کی جمع, اسم مبالغہ, قوام کا صلہ جب علا آ جائے تو معنی ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا, ضرورتوں کا خیال رکھنا, نگہداشت کرنا. قوام, قیام, قیم, فعال کے وزن پر قوام, قائم رکھنے والا, انتظام کرنے والا. ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں. عربی میں قوام کا معنی محافظ, منتظم, مدبر, متکفل, مینجمنٹ کرنے والا کے معنوں میں آتے ہیں, نہ کہ حاکم کے معنوں. حاکم بھی چونکہ انتظام کرتا ہے ایک مملکت کا, تو اس لیے اس کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کے لیے حاکم کر دیا گیا, جبکہ لفظی ترجمہ حاکم نہیں ہے, منتظم ہے, قائم رکھنے والا, مینٹین کرنے والا, مینجمنٹ کرنے والا, یعنی ایک خاندان کی. تو قام علا جو ہے وہ حاکمیت سے زیادہ ذمہ داری کے احساس کا حامل ہے. حفاظت, پروٹیکشن, کیئر اور تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اٹھانے والا. اس معنی کا جو ابھی میں نے کیا ہے آپ کے سامنے, اسے ذہن میں رکھ کر ایک شوہر کے رول کو اسلام نے جس طرح ڈٹرمن کیا ہے اسے محسوس کیجئے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا, ان کی حفاظت اور نگہداشت کا ذمہ دار بنایا گیا, ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا گیا. کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں فراہم کی, اتنے حقوق دیے, لیکن ہماری نگاہ نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا. اور شاید وجہ یہ تھی کہ ہمارے مردوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا, یا مردوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا. عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا, اسے اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی. پورا تو بن نہیں سکتی نا, کیونکہ عورت جو ہے, لیکن عورت ہوتے ہوئے اسے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے. اور جھانسا یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈنٹ, انڈیپینڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود, ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود, عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب خدا کا خوف نہ ہو, اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو, اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی یا دوسرے کو ناجائز طور پر دبایا اور اس پر ظلم کیا, تو ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا, ہماری پکڑ ہوگی. تو جس معاشرے کے اندر یہ احساس نہ ہو وہاں کبھی بھی کسی کو کچھ حقوق نہیں مل سکتے, خواہ وہ عورتیں ہوں, خواہ وہ یتیم بچے ہوں, یا وہ کوئی اور عنصر ہو. ایک گھر کی کنگڈم میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا کہ تم گھر والوں کی، اپنی اہل و عیال کی ضروریات پوری کرو. الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر. یہ آیت عورتوں کو اپنی آزادی میں خلل ڈالتی نظر آتی، اس لیے بہت ناراض ہوتی. وہ ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے جب اردو ترجموں میں وہ قوام کا ترجمہ حاکم پڑھتے ہیں. یہاں بیسیکلی خاندان کو ایک چھوٹی سی سلطنت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ گھر کی دنیا ایک چھوٹی سی کنگڈم ہے. اس کنگڈم میں اس کو چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے. قوام ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے، قوام کہہ کر ذمہ دار بنایا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں. اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے ایک شہزادی کا درجہ دیا گیا کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اس پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر. اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ؟ اور اس کو کیا ایکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ دو کام ڈال دیے جائیں؟ کیا یہ کہا جاتا کہ عورت گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے؟ تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے؟ نہیں. جب مرد کو اللہ نے قوام بنایا تو دراصل اس پر ذمہ داری ڈالی. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا دونوں کو ہی قوام بنا دیا جاتا تاکہ ایکویلٹی ہو جاتی، تو کسی بھی چیز میں اگر دو لوگ ایکولی ریسپانسیبل ہو جائیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو پاتا. ہر شخص ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے کہ تم بھی تو میرے ہی جیسے ہو، تم کر لو. وہ کہے تم کر لو. اگر کہا جاتا یہ کہنے کی بجائے الرجال قوامون علی النساء کی بجائے کہا جاتا الرجال والنساء قوامون بعضهم علی بعض، کہ دونوں ہی ایک دوسرے پہ قوام ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ یعنی ہمارا دماغ تو یہ کہتا نا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، پھر انصاف تھا، انصاف تو ہو جاتا، لیکن ایسے انصاف کا نتیجہ کیا نکلتا؟ حقیقت میں انصاف نہیں ہے، لیکن ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے. وہ ایک الفاظ تو ایسے ہوتے کہ جس سے ہم خوش ہو جاتے، عورتیں خوش ہو جاتی، واہ ہمیں بھی مرد کے برابر کہا گیا، مرد جیسی ذمہ داری دی گئی، مرد جتنا بوجھ ڈالا گیا، اب ہم خوش ہیں. اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا عورت کے ساتھ. گھر کی ایک کنگڈم میں ایک شخص کو ذمہ دار بنایا. کسی ملک میں اگر دو لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، آپ کے ملک میں کچھ گھنٹے ایسے گزرے تھے کہ دو لوگ برابر شمار ہو رہے تھے، معلوم نہیں تھا کہ اب کس طرف بات پلٹتی ہے، تو کیا حال تھا جو لوگ اس حقیقت سے واقف تھے؟ ان چند لمحوں میں کس قدر فساد اور خون ریزی کا خطرہ تھا. اگر کسی بس کے اندر دو ڈرائیور بیٹھ جائیں ایک ہی سیٹ کے اوپر، تو وہ کہاں لے جائیں ان سارے پیسنجرز کو؟ ایک کشتی کے دو ملاح بن جائیں تو نتیجہ کیا ہو؟ سب کو ڈبو دیں. ایک سکول کے اندر بیک وقت دو ہیڈ مسٹریس ایک آفس کو سنبھالیں، ایک ہی سیٹ پر دو کو بیٹھنا ہو. وہ میوزیکل چیئر میں دیکھا ہوگا نا بعض کہ دو لوگ ایک کرسی پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک کو گرنا پڑتا ہے. کسی بھی ادارے کے انتظام کو چلانے کے لیے ایک ہی شخص کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے اور باقی اس کے ماتحت کام کرتے ہیں. لیکن ہم کسی اور ادارے میں تو اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، گھر کی دنیا میں ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، حالانکہ یہ ایک انتظامی ضرورت تھی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کس چیز میں ہے؟ صرف مرد ہونے میں نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے عقلی اور جسمانی قوت جو انتظام کے لیے درکار ہے، ضروری ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جسے کسی چیز کا انتظام چلانا ہو اس پر تمام لوگوں سے بڑھ کر بوجھ ہوتا ہے، اور اگر خود وہ ایک کمزور شخص ہو تو کیا ہوگا، نہ وہ صحیح انتظام کرے گا اور جن کی ذمہ داری اس نے لی سب کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ اگر ایک اناڑی شخص ڈرائیور بن جائے تو نتیجہ کیا ہوگا، سب ایکسیڈنٹ میں نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا کہ وہ جسمانی طور پر عورت کے مقابلے میں سٹیبل ہے۔ ہر عورت پر اگر وہ پریگننٹ نہیں تو ہر مہینے ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو صحت کے مقابلے میں بیماری سے قریب تر پاتی ہے، فزیکلی بھی ایموشنلی بھی انفٹ فیل کرتی ہے، اور اگر پریگننسی کی حالت میں ہے تو وہ تو ہے ہی واہنن الا واہن، مشکل پر مشکل۔ اب ایسے میں وہ ایک اور چیز میں مشغول ہے، اب اسے کہا جائے نہیں تم گھر کی بھی ساری ذمہ داری تم پر ہے تو یہ اس پہ ایک ظلم ہے۔ فرمایا کیونکہ مردوں پہ ایسی کوئی کیفیت نہیں گزرتی، وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، تو بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالہم، چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد مال کماتا ہے اور گھر پر خرچ کرتا ہے، یہ اس کی سیکریفائس ہے، اس وجہ سے انتظام اس کے ہاتھ میں دیا گیا جس کا پیسہ ہے۔ جیسے آپ ایک بزنس کرتے ہیں، ایک کمپنی کھولتے ہیں، انویسٹ آپ خود کر رہے ہیں، بڑا حصہ آپ کا ہے اور کچھ اور لوگوں کو بھی آپ نے شیئر لے لیے، تو آپ ان کو تو اس کا مینیجر نہیں بناتے، آپ خود بنتے ہیں، کیونکہ کمپنی آپ کی ہے، بڑا حصہ انویسٹمنٹ کا آپ کا ہے، تو جو آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو مر چکے مال کما کے لا رہا ہے تو گھر کی بھلائی اور فلاح اور بہتری میں جو اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس دنیا میں لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی اور جتنا بھی اس بات کو، اس نظام کو جو فطرت کا نظام تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا تھا، اس کو جتنا بھی پلٹنے کی کوشش کی اور عورت کو کھینچ تان کر مرد کے برابر کام کی جگہوں پہ لایا گیا کہ ہر وہ کام خواہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی اہل ہے یا نہیں، اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، چونکہ اسے مرد کے برابر ہونا ہے اس لیے وہ ہر اس سیٹ پہ ضرور بیٹھے جہاں مرد ہے، تو اس سے نقصان عورت ہی کو ہوا۔ اور اب دنیا پلٹ رہی ہے، بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگا رہی ہے، خواہ اسے نہیں بھی تسلیم کیا جا رہا۔ مثلا یہ روزنامہ نوائے وقت ہے 12 جون 1998 کا، اس میں ایک خبر چھپی تھی کہ امریکہ میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے گروپ نے اپنے بنیادی عقائد میں تبدیلی کر لی، مرد کی عورت پر فوقیت کا اعتراف کر کے وفا شاری پر زور دیا گیا۔ اس تنظیم میں، یعنی ایک تنظیم نے یہ سب کیا ہے، صدر کلنٹن اور سینٹ کے نمائندگان سمیت 1.5 کروڑ افراد اس میں شامل ہیں۔ یعنی جس تنظیم نے یہ بات کہی ہے کہ مرد کو قوام مانا جائے اور عورت کو وفاشار اور وفادار ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے بنیادی عقائد میں ترمیم کے مطابق یہ کہا کہ خاندان معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے جو شادی اور دیگر خونی رشتوں سے تشکیل پاتا ہے۔ ترمیم میں طلاق، ہم جنس پرستی، اسقاط حمل کی بھی مخالفت کی گئی۔ اس کے مطابق ایک خاوند کو اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح کرائسٹ کو چرچ سے، جبکہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی سربراہی اس طرح قبول کرنی چاہیے جس طرح کہ چرچ کرائسٹ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ مزید برآں بیوی کو گاڈ کی طرف سے اپنے خاوند کا احترام کرنے، گھریلو معاملات میں معاونت اور آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ اب یہ اس تنظیم کی طرف سے بات ہو رہی ہے، یعنی جس کے 1.5 کروڑ افراد ممبر ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک بڑی اکثریت یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے، اس کا گھر ہے اور گھر کا قوام مرد ہے۔ امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو تحریک نسواں ثانی یعنی وومنز موومنٹ سیکنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ پرانی تحریک نسواں ہی کی وسعت ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں ایک غیر حقیقی تحریک تھی، اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی۔ ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے. امریکی ماہنامہ سپین جولائی 89 میں اس تحریک کا تعارف شائع ہوا. اس میں بتایا گیا کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں. کام کرنے والی عورتوں کی 2/3 تعداد $13,000 سالانہ سے کم کماتی ہے جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے. حمل, بچوں کی نگہداشت اور دوسرے نسوانی مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. واضح رہے کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کی درمیان کی عورتوں کی 70% تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے. یعنی 70% عورتیں امریکہ میں دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں, مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے. بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں عورت صدر نہیں بن سکتی, یہ بڑائی صرف ہم ہی کو حاصل ہے. تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں. عورت کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتی ہے. عورتوں کو مکمل آزادی دے دی گئی, مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ تحفظ کی ضرورت ہے, صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تحریک نسواں دوم کی ایک خاتون لیڈر ٹار ویلم نے اس بات کو واضح کیا کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہیں. یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے ریاست کے سہارے کی ضرورت ہے, سٹیٹ کو ہمارا تحفظ کرنا چاہیے, کیونکہ عورت نے مرد کو قوام نہیں مانا, اب اس کے لیے قوام کون ہو؟ سٹیٹ. مغربی عورت نے برابری کا حق مانگا تھا, وہ مل گیا. اب اسے پتا چلا کہ برابری کا حق کافی نہیں, مزید سپورٹ چاہیے. وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو قوام بنانا پڑا. اس طرح کے واقعات کیا بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ تجربے کے بعد ایک امریکی خاتون لنڈا برٹن نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے, جس کا نام ہے کہ تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر پر رہ کر کیا کام کرتی ہے, واٹس اے اسمارٹ وومن لائک یو ڈوئنگ ایٹ ہوم, کتاب کا نام ہے. مذکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان لفظوں میں ہے کہ میرا گھر پر رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا, میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی. 33 ایئرز کی عمر میں میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا, اس کو سنبھالنے میں مجموعی طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی, یہاں تک کہ میرے لیے معاشی مسائل پیدا ہو گئے. میں نے دوبارہ باہر کا کام شروع کر دیا. میں اپنے بچے کے لیے شام کا وقت اور چھٹی کا دن دیتی, مگر وہ ناکافی تھا. اس کے لیے میں نے بچوں کی کیئر کا ایک ادارہ تلاش کیا, مگر مہینے بعد ہی اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑنا پڑا. میں ملازمت چھوڑ کر پھر گھر پہ رہنے لگی بچے کی دیکھ بھال کر سکوں. 2 سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی, یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا. میں نے دوبارہ ایک ملازمت کی اور دونوں بچوں کو گھریلو قسم کے تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈالا, یعنی چائلڈ کیئر سینٹر پر, مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اطمینان نہ ہوا. آخر میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی, یعنی بیبی سیٹر کو گھر پہ رکھا. میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قاعدہ قانون بنائیں, کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں, مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے کے لیے محبت بھی دے سکے. یعنی جو محبت ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے وہ کوئی بیبی سیٹر نہیں دے سکتی. میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو, جو کسی قدر پر مزاح ہو, ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی کریٹیویٹی کو بڑھا سکے, تفریح کے لیے باہر لے جائے, چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے, میٹھی نیند سلائے آہستہ آہستہ, اور تکلیف دہ طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے, یعنی میں خود. یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مذہب نے جو تقسیم کی کہ مین دا بریڈ ارنر اور وومن دا کیریکٹر بلڈر, یہی اصل تقسیم ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا اور عورت کی ذمہ داری کچھ اور رکھی, لیکن جب سے عورت نے یہ سمجھا کہ اس کی عزت صرف باہر نکلنے میں ہے, وہ ایک دوہری مصیبت کا شکار ہوئی. ایک اور سروے ہے کہ جنگ کے میدان میں عورتوں نے جو کام کیے ان کا نتیجہ کیا نکلا. دوسری عالمی جنگ, سیکنڈ ورلڈ وار, 1941 چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو یعنی بچانے کا نعرہ دیا. اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے. ان میں 800,000 عورتیں بھی تھیں, یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں 800,000 رشین ویمن بھی فوج میں شامل ہوئی, جن کی عمریں 15-16 سال کے درمیان تھیں. تو یہ ایک کتاب چھپی ہے, اس میں اس جنگ سے متعلق ایک خاتون مصنف نے 4 سالہ تحقیق کے دوران 100 شہروں کا سفر کیا اور 200 ان عورتوں کا انٹرویو کیا جو جنگ میں شریک ہوئی. اور جو تحقیقات سامنے آئی وہ کیا تھی کہ بہت سی عورتوں نے یہ چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھیں, کیونکہ وہاں شریک ہو کر انہیں اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑا اور انہوں نے چاہا کہ اب وہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح شادی کے قابل ہو جائیں. یعنی وہاں جا کر وہ ملک کا دفاع تو کیا کرنا تھا, اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں. کتاب کے مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ عورت سے ملی جن کا نام ویرا مونا ڈیوڈا تھا. انہوں نے جو باتیں کہی ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہے کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پہ مردوں سے مختلف تھا. مردوں کا فیصلہ کسی تجربے کے بارے میں زیادہ حقیقت پر مبنی ہوتا جبکہ عورتیں جذباتی انداز میں سوچتی. پھر اسی طرح موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت, ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں جو تحقیقات کی گئی ہیں, اور خالص سائنسی اعتبار سے عورت کی فطرت کو جو سمجھنے کی کوشش کی گئی, اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عورت کسی بھی مقام پر اپنے جذبات کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی. وہ ہر موقع پر ایموشنل ہو کر سوچتی ہے. کوئی بھی شعبہ ہو, خواہ گھر کا ہو خواہ باہر کا ہو, ہر جگہ پر اس کے جذبات اس کے کام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. لہذا اسے قوام بننے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. کچھ سال پہلے میں ایک کانفرنس میں شریک تھی, خواتین کے حقوق کے نام پر ہوئی تھی, اور اس میں خاتون نے ہی مقالہ پڑھا تھا کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں کماتی ہیں تو پھر اسلام کا یہ حکم بدل دینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی مرد قوام رہے, جہاں عورت کمائے وہاں قوام بھی عورت کو مانا جائے. تو یہ ایسی سجیشنز ہم میں سے بہت سے لوگ دیتے رہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے, اور اگر وہ مرد موجود نہیں تو صرف عورت کا قوام کہلانا اسے کیا فائدہ دے سکتا ہے. اور پھر صرف ایک وجہ نہیں کہ وہ کماتی ہے اس لیے قوام مان لیا جائے. یہ جو بات کی گئی بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, یہ بہت اہم ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے, یہ کہا گیا ایک کو دوسرے پر. اور یہ زیادہ جامع انداز بیان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو یہ ایک سپیسیفک بات ہو جاتی. یہاں اگرچہ اشارہ مرد کی جسمانی قوت کی طرف ہے, صحت میں عقلی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت تو حاصل ہے اور ایک مانی ہوئی بات ہے, تاریخ اس بات پر گواہ ہے, تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں مردوں نے بہادری کے جوہر دکھائے, بڑے بڑے خطرناک کام کیے, بڑی بڑی مہمات سر کی اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نبھائے. اس کے مقابلے میں عورت کی یہ ذمہ داری کبھی سمجھی نہ گئی تھی, اور نہ ہی اس سے کسی نے تقاضا کیا, اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی. لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو, مرد بیمار ہو یا ویسے ہی نفسیاتی بیمار ہو یا کسی اور کمزوری کا شکار ہو, لیکن اس کے باوجود اس کا مرد ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے عورت کو پروٹیکشن دینا. اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے, اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائیں, اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں, تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو, ان دونوں کی کیفیت میں بالکل فرق ہوگا. کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو، اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا، یہ دو مختلف معنی رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عمومیت پر مبنی ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیسز پر مبنی نہیں ہوتا۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بعض عورتیں تو مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں، ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں، علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں، تو وہ کتنی ہوتی ہیں؟ اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے لیے تو یہ فطرت نہیں بدل سکتی، یہ قانون نہیں بدل سکتا اور نہ بدلا جانا چاہیے۔ آج بھی عمومی طور پر عورتوں کا جو رجحان ہے یا عورتوں کے اندر جو ایک فطری طلب ہے وہ نرم و نازک بننے کی، ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں، یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی، وہ ڈیلیکیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کاسمیٹکس پہ۔ کیوں، کیا ضرورت ہے؟ یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے، عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے، عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے؟ عورت بننے ہی کی ہے، اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس، اچھا رہن سہن، زیور، کپڑا، کاسمیٹکس، انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے۔ بے شمار بوتیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے، عورتوں ہی کی ہے۔ دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا، یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے، اصل میں وہ کس طرف مائل ہے، کس طرف راغب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ کو چوٹ لگ گئی، وہ چھوٹے بچے تھے، رو رہے تھے، تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھا زیور پہناتے۔ خود قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا، افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے۔ تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی ہیں۔ اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے، نہ معاشرے کے حق میں اچھا، اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے۔ ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے، مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے، وہ ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا، مردوں کا اپنا دائرہ کار ہے، عورتوں کا الگ۔ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو شمس کیا تھا؟ باپ، اور قمر کیا؟ ماں۔ یعنی اس خواب کی تعبیر کیا تھی؟ سورج سے مراد کون تھا؟ باپ۔ اور چاند سے مراد؟ دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں، لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے، ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے۔ ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے۔ اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیہ دی گئی، سورج سے کبھی نہیں دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے، آربٹ الگ ہے، چاند کا الگ ہے، اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس نتیجہ قیامت ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وجمع الشمس والقمر، قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا۔ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ، آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے، یہ صرف ہم کیوں کریں۔ یہ ریئیکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے۔ اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں، پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گی۔ ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے، انسانیت کی موت ہے یہ۔ اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے، مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے، اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی۔ باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے، کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے؟ اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت عورت کیوں نہیں بنتی؟ آخر اس میں کیا کباہت ہے جبکہ عورت کے ماں بننے پر اسے مرد سے 3 گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی؟ وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی؟ اتنی بڑی عزت اور آنر کہ اس کے قدموں تلے جنت، اس کے پاؤں تلے جنت. ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے، یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے، یا کمی کی بات ہے، یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے. نہیں، ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں، جو شکل و صورت دے دی، جو ماحول دے دیا، جو صلاحیت دی، جو کام مجھ سے لیا، جو کچھ، میں اس پہ راضی ہوں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ غور کریں اور اس لفظ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں، قوام، علا، نگہداشت، حفاظت، کیئر، ضروریات پوری کرنے والا، آپ کا خادم، کہ سید القوم خادمہم، یہ قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم بھی ہوتا ہے، اتنا کچھ کر کے لانے والا بیچارہ خادم ہی ہے، لیکن عورت نے یہ قدردانی نہیں کی. اور شیطان یہی سے کامیاب ہوا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں فطرت میں تبدیلی کروں گا، ساخت بدل دوں گا ان کی. سب سے بڑی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر راضی نہ ہو، اور خاص طور پر وہ حال جسے ہم بدل نہیں سکتے. اگر ہم اس پر راضی نہیں تو سوائے اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے. میں جو کچھ ہوں، جو بھی ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ایسے بنایا ہے. کیوں ایسے بنایا؟ اس لیے کہ اس نے ایسا ہی چاہا، اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں، اپنی عقل سے، اپنی ہر چیز سے. اور جس کو بڑا سمجھتی ہوں، بڑا سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اس کی بات مان جاؤں، اس پہ راضی ہو جاؤں جو بھی اس نے میرے لیے فیصلہ کیا. اور اگر نہیں راضی ہوتے تو چلیے بدل لیجئے اس ترتیب کو اور پڑھ لیجئے النساء قوامات علی الرجال، بدلیے اس کو. صرف لفظ نہیں بدلیے، گھر میں بھی بدلیے. ذرا مرد کو بٹھائیے گھر، بچوں کی دیکھ بھال کرے، اور آپ جائیے باہر کما کے لائیے اور اس کو لا کے کھلائیے. تو یہ انصاف ہوتا نہیں. ہماری عزت، ہماری قدر و قیمت اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے پیار اسی میں ہے کہ ہمارے لیے اس نے گھر جیسی باعزت جگہ بنائی، اور ایک شخص کو ہماری کیئر، نگہداشت، حفاظت کرنے کے لیے جسمانی، ذہنی قوتیں دے کر پیدا کیا. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو وہ جو درجہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی انتظام اتھارٹی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. اگر کسی کو کسی چیز کا انتظام دے دیا جائے اور ساتھ اس سے اتھارٹی چھین لی جائے تو کام کیسے چلے گا، انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اختیارات نام کو نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی انیشیٹو لینے کا، کوئی ڈیسیژن لینے کا، کوئی کام کرنے کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ کام کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا، گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو. اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو. اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے، وہ لا کے مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لٹائے، جو چاہے کرے. نہیں، پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے. فالصالحات، پس نیک عورتیں. پہلے مرد کا رول بتایا گیا، اس کی ذمہ داری بتائی گئی، دوسری طرف اب عورت کا رول بتایا گیا. فالصالحات، پس نیک عورتیں، صالح عورتیں، ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانتات، اطاعت گزار ہیں، بات مانتی ہیں. قنوت کا ترجمہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عاجزی اور ایک دوام. عاجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت، یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو، مقصد ہو، کوئی ضرورت ہو تو خوش آمد کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون. نہیں، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہروں کی تابع دار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے. یعنی بیوی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے، نہ کہ گھر میں میلی کچیلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے. اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے. جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں. نمبر ایک، اطاعت. اور اطاعت میں کیا؟ کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے. اور نمبر دو، اگر وہ بیوی کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے. اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے، اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے. اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے، جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی. ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لا میں ایم فل کیا تھا، تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر. میں نے کہا قانون پڑھ کے، قانونی ٹرمز ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی، شوہر اور ریپ، میرا تو سر چکرا گیا. یہ بات بہت ڈھکی چھپی ہے، لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے. بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بد مزاجیوں کی جو روٹ کاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جسے کوئی نہیں کھولتا. نہ کوئی ماں بتاتی ہے، نہ کوئی استاد بتاتا ہے، نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جائے اور شوہر کو صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں، تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے. ایسے میں عورت اور مرد کے مزاج میں چونکہ قدرتی فرق ہے، بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی، یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے، یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے، تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے، صرف اپنی مرضی نہیں. آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دوہری ذمہ داری لی، تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکے. وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی ٹینشنز میں گرفتار ہے. لہذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے، چاہے ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے تو اس کی توجہ لازمن باہر جائے گی، وہ کہیں اور دیکھے گا، ذمہ دار کون ہوگا. اور دوسری طرف اللہ تعالی کی ناراضگی بھی ہے. اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رحم ہے، یا ایسا کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے، وہ تو نہیں پورا کرنا، جسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ عمل قوم لوط سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو، یہ تو ناجائز ہے ہی، لیکن فطرت کے دائرے میں، اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی، ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی نا، کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں، مثلاً ہر شخص کا ایئر کنڈیشنڈ آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، بہت سے مرد سڑکوں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی، کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں، تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے، اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا، کھانا پینا باقی ضروریات، اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں یا دل نہیں مان رہا، تو کیا ہوا نہ صحیح، لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلہ آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا، کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں، کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے، اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ، اور عورتیں ایک دم اوفینڈ ہونے لگتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور نعتیں سن سن کے جھومتے ہیں، تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح. ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یا کوئی جینون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس پر مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لعنت بھجوانی شروع کر دی جائے. نہیں، یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے، ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی، اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک، عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوآپریشن، اطاعت بمانا کوآپریشن ہے، طوعن کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا، نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت. ہاں، کہاں اطاعت نہیں، جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے، جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے. بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں. لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے. تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں، ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے، اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت. بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے، تو ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے، مثلا سر ڈھکنا، شوہر کو پسند نہیں، کیا کریں، اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا. یہاں شوہر کی ہم 100% اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے، لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں، لہذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں. تو ایک مسلمان عورت، ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہے، فصالحات کان اطاعت پر عمل کریں، ان کے گھریلو زندگی کے 50% مسائل خود حل ہو جائیں گے، آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے. کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی، تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے، تو گھر تو کیا، باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا. تو فصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہیں ان کے پاس ہی، یعنی قبول نہیں ہوتی. مراد ہے ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، پھر یاد رکھے وہ شرط کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں. شوہر کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جو حکم شوہر کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو ماننا. لیکن ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن شوہر کی بات نہیں مانی جا رہی، تو ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. اور دوسرے اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، کسی دوسرے کی، حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی. آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا، اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو. لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے، شوہر کا گھر ہے. اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے، شوہر کی اطاعت نمبر ون ہو گئی ہے. پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے، اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اب ایک نیا گھر بن رہا ہے، اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے، نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر. کیونکہ بہت آج کل جتنے کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے، اتنے ہی مسائل بڑھ گئے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں، زیادہ تر ٹیلی فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے. کہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، کبھی آپ کراس ٹاکنگ کسی کی سنیں، بعض اوقات نہیں دل بھی چاہ رہا تھا مگر سن رہے ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو عمومی طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کا یہ. تو شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو کیا چاہیے، باہم ایک دوسرے کو اعتماد ملے، اپنے مسئلے مسائل باہم حل کریں، خصوصاً پیرنٹس تک معاملہ کم سے کم جائے، نہ ہی جائے تو اچھا ہے. کیونکہ بہت جذباتی ہوتے ہیں نا ماں باپ بچوں کی محبت میں، اور بچیوں سے تو خاص طور پہ بہت پیار ہوتا ہے، اتنے لاڈ سے پالا ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچی اگلے گھر میں خوش نہیں، تو ان کی ساری خوشیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. حالانکہ بات کیا ہوتی ہے، چھوٹی سی کسی بات پہ عورتیں جذباتی ہوتی، ذرا سے شوہر سے انبن ہوگی، جھٹ شکایت لگا دی ماں باپ کو. اب کیا ہوا، وہاں جو شوہر کی عزت تھی وہ خاک میں ملی، شوہر جو ہے وہ اور باغی ہوا کہ میری عزت نہیں تمہارے میکے میں. اب کیا ہے، پابندی لگ گئی کہ ماں کے گھر نہیں جانا. پھر روتی عورتیں آتی، ہمارے شوہر اتنے ظالم ہیں کہ وہ ہمیں ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ بظاہر تو واقعی ناجائز ہے، لیکن کبھی آپ کھولتے جائیں کتاب تو پتہ چلے گا کہ اصل سبب کیا تھا، کہ ماں باپ سے ملنا روکا گیا. بہت سے کیسز میں ماں باپ سے شوہر صرف اس لیے نہیں ملنے دیتے کہ الٹی پٹیاں پڑھائی جاتی. ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے، کہ شوہر زیادہ اہم ہے، اب اس کی بات مانی. اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا، کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی، گھر نہیں بنے گا. وہ بات بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے، یہ گھر خراب ہو رہا ہے. اب اس کی اہمیت، اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے، کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے. اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے، گھر دیا ہے، سب ضروریات پوری کر رہا ہے. اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا کام ہے، اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں. اب چھوڑو دھیان پیچھے کا، اب آگے کا سوچو. قدموا لانفسکم. تو اس لیے، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان، ہمارے لیے محبت کرنے والا، 70واں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مشورے وہ ہم کو دے رہا ہے، یہ رہنمائی وہ ہمیں دے رہا ہے، جو بظاہر ہمیں کڑوی نظر آتی ہے لیکن اسی کڑوی گولی میں شفا ہے. بظاہر انجیکشن تکلیف دہ ہوتا ہے, اس کا نام سن کے ہی ہم بدمزہ ہونے لگتے ہیں, لیکن اس کے بغیر صحت نہیں ہو سکتی. فالصالحات قانتات, دوسری خوبی حافظات للغیب بما حفظ اللہ. حافظات, حافظتن کی جمع, حافظ حفاظت کرنے والا, حافظہ حفاظت کرنے والی. یہ قرآن کے حافظ بھی نا کہ قرآن کی حفاظت کر دی انہوں نے, حفظ اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ اگر کتاب ختم بھی ہو جائے کبھی تو سینوں میں موجود ہو حفاظت کے لیے. تو حافظاتن حفاظت کرنے والیاں ہیں. کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں ہیں؟ للغیبی, غیب کے لیے, یعنی غائبانہ طور پر. غیب میں لام بمانا فی ہے, یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں, شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں. سب سے پہلے اپنی عزت کی, اپنی جان کی, اپنی شرم و حیا کی. یہ نہیں کہ ایک عورت دیکھے شوہر گھر پہ نہیں تو وہ غلط کام شروع کر دے, یا شوہر دیکھ نہیں رہا تو دوسرے مردوں سے غلط تعلق قائم کر لے. نہیں, اچھی بیوی کی خوبیوں میں کیا تھا کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, یعنی شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. حافظات, تو سب سے پہلے اپنی عزت و آبرو, شرم و حیا کی حفاظت, کہ کوئی دوسرا مرد اس کی زندگی میں نہ آئے, نہ اس کے خیالوں میں, نہ اس کے خوابوں میں, نہ اس کی اور کسی چیز میں, سب آؤٹ. محسنات, قلعہ بند. اسی لیے کہا گیا کہ اب وہ ایک شوہر کے حصار میں ہیں, ایک شوہر کے قلعے میں ہیں. محسنات, سب دوسرے مرد باہر. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو عزت کی حفاظت ہو گئی, نمبر دو رازوں کی حفاظت. شوہر اور بیوی کی جو تنہائی میں گفتگو ہو اس کو ڈسکلوز کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ باہر جا کر سہیلیوں میں وہ قصے نہ سنائے. یہ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ عموماً پھر کیا ہوتا ہے, دوسری خواتین اپنے شوہروں کو کمپیئر کرنے لگتی ہیں اور اس طرح گھروں میں فساد اٹھتے ہیں, وہ فلاں کا میاں تو ایسا ہے اور تم ایسے میرے پلے پڑ گئے. ایک حسرت و یاس اور ایک مایوسی کی کیفیت. تو اس لیے خاص طور پر تنہائی کی باتیں, راز کی باتیں جو محض شوہر اور بیوی کے درمیان ہی ہو سکتی ہیں, ان کا ذکر کہیں اور نہ کیا جائے. کسی گہری سے گہری دوست کو بھی کوئی ایسا قصہ نہ سنایا جائے. حافظات للغیب. پھر تیسری چیز, مال کی, گھر کی حفاظت. پیسے ضائع نہ کرے. یہ نہیں کہ شوہر کے گھر, شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے. بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر دو مال ہوتا ہے, اور میکے کو بھجوانے کے لیے پسندیدہ چیز. قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا, جنہوں نے پالا پوسا, ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو, وہ تو ہوگی, لیکن اس کی بھی حدود ہیں. وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت عورت شکوا کرے, پورا ہی نہیں پڑتا, ہوتا ہی نہیں, ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے. نہیں, حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضامندی ضروری ہے, یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں. الا یہ کہ اس کا اپنا مال ہو. اپنے مال میں بھی اچھا ہوتا ہے کہ انسان مشورہ کر لے کہ کیا خیال ہے, یہاں نہ کر دیا جائے. پیچھے وہ مہر کی بات ہوئی تھی نا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو. اب عورت ایک مہر لے لے اور وہ کہے چونکہ میرا مال ہے, جدھر مرضی خرچ کروں, تم کون ہو پوچھنے والے. نہیں, اس میں بھی ایک اچھے آئیڈیل گھر کی نشانی کیا ہے کہ باہم مشورے سے مال خرچ کریں. تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی چھوٹا موٹا تو دینا جو ہے, جیسے صدقہ خیرات میں جیسے کوئی فقیر آ گیا, کھانا کھلا دیا, کچھ راہ چلتے ہوئے کسی نے گاڑی کا دروازہ آپ کا نوک کیا, آپ نے کچھ نکال کے دے دیا, چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی ہے. لیکن بڑی اماؤنٹس خرچ کرنے میں کہ جس میں پتا ہو کہ شوہر مائنڈ کرے گا تو نہیں دینی چاہیے, اور خصوصاً اس کے مال میں سے. اور اسی طرح میکے کو دیتے وقت بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی بھی چیز دینا ہو. ہماری ایک دوست نے، بزرگ دوست نے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی، اور میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت زندگی کا اصول ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے یا کیا جا سکے تو بہت سی بھلائیاں ہو سکتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، آج کے بعد آپ کے خاندان کو لک آفٹر کرنا میری ذمہ داری اور میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری. کہتے کہ اس طرح ہم دونوں کے خاندانوں میں بڑی محبت پیدا ہوئی. کہتی کہ میں نے اپنی ذمہ داری لی کہ میں سب تحفے تحائف اپنے سسرال کو دوں گی، اور میرے شوہر نے لی کہ وہ میرے بہن بھائیوں کو دیں گے. اب اس میں کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خیال رکھ رہے ہیں، تو شوہر کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کے بہن بھائیوں اور اس کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کی کیئر کی جائے. اگر کوئی عورت شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو اس کا بہترین نسخہ یہی ہے کہ اس کے رشتہ داروں، اس کے بہن بھائیوں کی قدردانی کریں، ان کا خیال رکھیں اور دل سے سنسیئر ہو جائیں ان کے لیے. اور اسی طرح بیوی کے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے بہن بھائیوں، پیرنٹس کا خیال رکھے اور ان کے لیے تحفے تحائف یا کچھ بھی لین دین کا وہ اہتمام کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کو دیں گے تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا، جب وہ دے رہا ہوگا تو آپ چپ کر کے بیٹھی ہوں گی، اچھا نہ دیکھا، پھر دے دیا وہ فلاں کو، پھر دے دیا فلاں. تو ضرور ایک بد اعتمادی سی رہتی. لیکن جب آپس میں اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو، کوئی ایک ضروری نہیں کہ آپ امپوز کیے، لیکن ایک اچھا مشورہ بعض اوقات اچھا فائدہ دے جاتا. اگر ممکن ہو اور شوہر تعاون کرنے والا ہو تو آپس میں یہ طے کر لیجیے، تو اس سے بہت زیادہ خوشگواری آئے گی. کیونکہ ایک خاندان کی خوشگواری صرف ایک خاندان کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کے آس پاس یعنی سسرال اور میکے دونوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات اس بیچ کے خاندان کو خوشگوار بناتے ہیں. اور جتنا زیادہ انسان مل جل کر رہنا سیکھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھے اتنی ہی زیادہ خوشیاں آتی ہیں. تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب، مال کی حفاظت. اور آخری چیز بچوں کی حفاظت، بچوں کی تربیت. بہت سے جھگڑوں اور کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتی. کئی باپ بچوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر ماں بنتے ہیں ان کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کو دوا پلائی ہے کہ نہیں، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، ہر وقت ان کا دھیان بچوں میں ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب ایسی عورتوں کی زیادہ ہی شامت آتی ہے کہ جب شوہر بیوی کی بھی ذمہ داریاں لینے لگے بازو کا ضرورت سے زائد، تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ کمزور ہو، اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کی شامت آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل ذمہ داری بچوں کے سلسلے میں ان کی تعلیم و تربیت کی ماں ہی کی بنتی ہے، اور اس میں اگر عورت کوتاہی کرے تو یہ چیز بھی گھر میں فساد کا سبب بنتی ہے. تو جو مائیں بچوں کی نگہداشت کرنا جانتی ہیں وہ گھر کو زیادہ بہتر خوشحال رکھ سکتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی کہ قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں کے لیے انتہائی مہربان ہیں، ان کی کیئر کرنے والی. حافظات للغیب، للغیب میں کہ شوہر تو باہر کام کرنے گیا ہوا. اب بعض مائیں کیا ہیں، مار مار کے بچوں کو ادھواں کر دیتی، شوہر کا غصہ بھی بچوں پہ نکال رہی ہوتی. شوہر کی موجودگی میں تو بعض وقت نہیں مار سکتی، تو پیچھے ان کی شامت آتی معصوموں کی. تو یہ حافظات للغیب، اپنی عزت و آبرو، اپنے گھر بار، راز، بچوں، ان سب چیزوں کی کیئر، لک آفٹر، حفاظت. اور اگر نہ کی اور شوہر غریب نے کچھ نہیں کہا تو نہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے والمرأت راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت راعیہ نگران ہے، فی بیت زوجہا اس کے شوہر کے گھر میں. یعنی شوہر کی مراد کیا ہے؟ شوہر کی عدم موجودگی میں نگرانی کس کی ہے؟ بیوی کی. یعنی وہ دیکھے، مثلا بچے ہی نہیں کہ بہت چھوٹے ہیں تو کیئر کرنے، مثلا بڑے ہیں تو بھی دیکھے کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، مشغلے کیا ہیں، تعلیمی صورتحال کیا ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں. اور پھر راعیتن فی بیت زوجہا ومسئولتن عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی قیامت کے دن عورت سے ان چیزوں کی نگہداشت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اچھا، عورت کو یہ حفاظت کیوں سونپی گئی؟ عورت کی خوبی حافظات کیوں بنائی گئی؟ بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے. کس چیز کی؟ ان کے حقوق کی. اللہ نے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا، مرد کو ذمہ دار بنایا، لہذا ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح حقوق اور فرائض کا ایک خوبصورت بیلنس، خوبصورت بیلنس، دونوں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. سورج دن کو چمک رہا ہے، چاند رات کو چمک رہا ہے. ایک وقت میں گھر کے لیے مرد کی ضرورت ہے، ایک وقت میں عورت کی ضرورت ہے. دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے. خوشحالی اور روحانی مسرت اسی وقت آتی ہے جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور ذمہ داری پوری کرانے کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہوا کرتا. اب جیسے کہ مغرب میں عورت نے سٹیٹ کو قوام بنانا چاہا کہ سٹیٹ ان کے لیے قانون بنائے. اب دیکھیں قانون بنا کر آپ جبرن کہرن کسی آدمی کو کتنا پابند کر سکتے ہیں کہ تم ضرور بیوی کے حقوق دو. اور پولیس مین جائے گا اور پیچھے سے شوہر جو چاہے گا پھر کرے گا. تو پولیس تو نہیں یہ کنٹرول کر سکتی معاملہ، قانون تو نہیں کر سکتا. قانون کسی حد تک فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اصل چیز اللہ کا تقویٰ ہے. جب تک معاشرے کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا، نہ ایک عورت وفادار ہو سکتی ہے اور نہ ایک شوہر ذمہ دار ہو سکتا ہے. واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافونا، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے. نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی، اٹھان، ابھار، ارتفاع. خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان ہیجان کا نتیجہ ہو، ہیجان، غصے، غضب. وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کے اٹھان سے، ان کی سرکشی سے، ان کی بلندی سے. یعنی بلندی سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ شوہر کو یا اپنے سے حقیر سمجھتی ہے یا اپنے برابر کا سمجھتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایکویلٹی کی بات آئی نا، اور ایکویلٹی کا تصور آیا، اس نے گھروں کو بہت نقصان دیا. کہ جب حقیقت میں وہ ایکول تھی نہیں، کیونکہ ایکول تو ہوتا ہے انسان اپنی ہی کلاس میں. اب آپ کہیں کہ بلی اور چوہا جو ہے وہ ایکول ہوں تو وہ کیسے ہوں؟ وہ بلی الگ چیز ہے، چوہا الگ چیز ہے، وہ اپنی اپنی کلاس ہے. اب اس کے اندر تو آپ ایکویلٹی ڈھونڈیں، اور دو چیزوں کو آپ کیا سے ایکول قرار دے رہے ہیں؟ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. اس کی تو جو کیمسٹری ہے جسم کی وہی مختلف ہے، اس کے تو ٹیشوز اور سیلز کی ساخت مختلف ہے. آپ کس کس چیز کو ایکول کریں گے؟ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ دو مختلف چیزیں جو ہیں. لیکن معلوم نہیں کہاں سے ایکویلٹی کا درس شروع ہو گیا عورتوں اور مردوں کے درمیان، جو پاسبل نہیں تھا. یہ بالکل ایسے اگر آپ کہیں کہ یہ پانچ انگلیاں ایکول ہونی چاہیے اور کھینچ تان کے سب کو ایک کر دیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی کو لمبا کریں، یہ ضرور ہو سکتا لمبیوں کو کاٹ دیں. یہی ہوگا ایکول کرنے کا. اب آپ چاہیں آپ کے سب بچوں کے قد برابر ہو جائیں، اگر نہیں ہے کچھ کی گردنیں اڑا دیں، ایسی ایکویلٹی سے حاصل کیا ہوگا؟ ضرورت کیا اس ایکویلٹی کی؟ تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا یا اس معنی میں ایکول سمجھنا کہ گھر کی کنگڈن میں وہ اپنے آپ کو بالکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھے، وہ للرجال علیہن درجہ کو کنڈیم کرے اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا، تو یہ نشوز ہوتا ہے. نشوز کا مطلب ہے اٹھنا. وہ پیچھے جو فصالحات و قانتات ہے نا، تو قانتات میں کیا ہے؟ عاجزی. اور نشوز کیا؟ اس کا اپوزٹ. تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمسو ہونے کا، وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے. اچھا آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں بہت ایجوکیشن کا رواج ہوا، اور خیر ایجوکیشن تو پہلے بھی تھی لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن کا مفہوم بدل گیا ایجوکیٹڈ ہونے کا. ایسا نہیں تھا کہ ہماری نانیاں اور دادیاں صرف جاہل محض تھیں، وہ بھی ایجوکیٹڈ تھیں لیکن کسی اور طریقے کی، اور گھر داری اور خاندانی معاملات میں وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھیں. اسی لیے انہوں نے جس طرح زندگیاں نبھائیں اور جتنی خوشگوار زندگیاں پیش کی، وہ ہماری ینگر جنریشن میں دور سے بھی نہیں ہے. اس میں بنیادی خوبی کیا تھی؟ کہ عورت نے اپنے آپ کو عورت سمجھا اور شوہر کو مرد سمجھتے ہوئے اسے مرد کا درجہ دیا، اور قوام ہوتے ہوئے شوہر نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور عورت نے اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری پوری کی. لہٰذا ایک گھر گھر رہا. اسی لیے ان کے اندر وہ طلاقوں کا ریشو نہیں ہے جو اب نئی جدت کے ساتھ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت آئی نئی تعلیم کی، تو اس میں کچھ اسباب کیا تھے؟ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں پرائمری لیول سے ہی ایجوکیشن میں کیا ہے، کو ایجوکیشن ہے، ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ساتھ پڑھا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول تک ساتھ جاتے ہیں، تو اس میں وہ جو پھر اس کے بعد اگر شادی ہوتی ہے تو وہ جو ایک شوہر کو شوہر کا مقام دینے کی بات ہے، وہ لرجال علیہ نہ درجہ، وہ گھر کی سٹیٹ میں ان کو ہیڈ ماننے کی، وہ ماننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا اب شوہر، یعنی بیوی تو اس تک نہیں پہنچی لیکن شوہر کو نیچے لایا گیا. اب جب نیچے لایا گیا اس کو، اور اس کو اگر کمتر نہیں تو برابر کا اس طرح سمجھا گیا کہ اس کو ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جیسے بعض اوقات بچوں کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، تم تو کہہ کے، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ اکویلٹی ہے، اس لیے وہ بلانے میں بھی عزت نہیں رہی. اب دیکھیں کہ یہ رویے ہیں، معاف کیجئے گا اگر آپ میں سے کوئی بہت ہی فرینک ہے، فری ہے، تو ضرور رہیے، لیکن جو ایک صورتحال ہونی چاہیے میں اس کی بات کر رہی ہوں. آپ ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو حق بتانا ہے، شرمانا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سے نام اس طرح پکارا جانے لگا کہ جس میں کوئی عزت آبرو، یعنی کہ نام، مثلاً اگر شوہر کا نام زید ہے تو اس کو زید اس طرح کہہ کے بلایا جائے جیسے بیٹے کا نام زید ہو تو اس کو بلایا جا رہا ہے، اسی ہی ٹون میں، اسی ہی انداز میں، اسی ہی سٹائل میں، تو یہ صرف نام پکارنا ہی نہیں ہے، یہ ایک رویے کا اظہار کر رہا ہے، ایک رجحان کی بات اور ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے، جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی. تو اسی لیے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی منی کے ابا اور منی کے ابا اور اس کے، تو اگرچہ ہمیں بہت آکورڈ لگتا ہے وہ سب کچھ، پھر ایک جنریشن تو منی کے ابا کہتی تھی، اگلی کہتی صاحب کا ساتھ نام لگاتی تھی، شوہر کے نام کے ساتھ صاحب، اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا، اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے نک نیم سے پکارا جانے لگے، اور شاید پکارا بھی جاتا ہو. ٹھیک ہے، اگر آپس میں فرینکنیس ہے تو کوئی حرج نہیں نام لینے میں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ جب حضور سے ناراض ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی، کیسے پکارتی تھی ان کو؟ صحیح حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. یہ کہنے کی بجائے کہ محمد کے رب کی قسم کہتے ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی پھر تم میرا نام لینے کی بجائے حضرت ابراہیم کا نام لیتے. تو یہ ہے کہ نام لینے میں حرج نہیں، کوئی حرج نہیں اگر نام سے پکارا جا رہا ہے، لیکن تو اور تم نہ کہیں. عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ڈیسنسی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی کسی دوست کو بھی تو کہیں تو کہتے ہیں بہت فرینکنس کی علامت ہے، لیکن مجھے تو کبھی ایسی فرینکنس اچھی نہیں لگی کہ جس میں انسان بدتمیزی پہ اتر آئے اور تم کہنے لگے. جو عزت آپ میں ہے، اور ہمارے کلچر کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ اس میں لفظ انگریزی میں تو یو ہی ہے، ایک ہی بچارہ، لیکن اردو میں الحمدللہ رچ ہے اردو اس سینس میں، تو بھی ہے، تم بھی ہے، آپ بھی ہے. تو ایک اچھے لفظ کا انتخاب کر لیں، اور جب اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا تو عزت کا لفظ بولنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا، جواب میں آپ بھی عزت پائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کو تم کہہ کے بلائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی تم کا موقع دے رہے ہیں. پنجابی میں بھی ہے ایک لفظ، ایک تو ہے اور ایک تسی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر یوں لگ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کو بہت ناگوار لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہمیں بیکورڈ بنایا جا رہا ہے، لیکن مجھے کبھی ایسے ماڈرن بننے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ جس میں گستاخی شامل ہو جائے. گستاخ ہونا ہی کیا ماڈرن ہونا ہے؟ کیا بدتمیزی کرنا ہی کانفیڈنس کا نام ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے اور پیٹ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے. اللہ نے اس کے لیے ہلاکت بتائی، اور ہم منہ در منہ لوگوں کو تانا دینے میں کوئی جھجکی محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہمارے بچے بدتمیزی کریں تو ہم کہتے ہیں کتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، بڑوں کو ایسے جواب دیتے ہیں ٹکا کے چپ کرا دیتے ہیں، اور اس کو ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں ایک بدتمیزی کے بعد ایک پر اور کرو شے دیتے ہیں. کیا انٹیلیجنس صرف بدتمیزی کے اندر ہے، گستاخی کے اندر ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل ہو جائے، خوبصورت اخلاق. میں تو سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ شوہر، بچوں کو بھی اگر ہم عزت احترام اور ادب سے بات کریں، جو خاص طور پر مجھے اردو سپیکنگ یہ کہنا تو نہیں چاہیے کلاسیفیکیشن، لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے لتعارف ہو کی بات جیسے قرآن میں آتی، پھر جیسے چھوٹے بچے کے لیے بھی سو رہے ہیں کر رہے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے یہ جب کوئی بولتا ہے، اگر ہمیں عادت نہیں ہوئی اور اب تک عادت نہیں ہے تو بہت مشکل ہے اس کو ہم پلٹیں، لیکن ہمیشہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے کے لیے بھی کوئی کہتا ہے کہ بچے کو یہ سو رہے ہیں، ایک ادب کی بات ہے، ایک احترام کی بات ہے، تو اس کو جب ہم نے کنورٹ کر لیا تو ہم نے کہا ہم تو آزاد ہو گئے. کیا آزادی کا یہی مفہوم ہے کہ ادب احترام سے بھی آزاد ہو جائے انسان، اچھے اخلاق سے بھی آزاد ہو جائے؟ تو نشوز کیا ہے؟ عورت کا شوہر کو حقیر سمجھنا، اس کے مقابلے میں سرکشی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کے ساتھ اس کی بات نہ ماننا، اس کو کنڈم کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے درجے اور مقام سے گھٹانا، اس کے درجے سے گھٹانا، وہ درجہ جو اللہ نے اس کے لیے رکھا، للرجال علیہن درجہ، اس کو کم کرنا، ہر معاملے میں کج بحثی، بد مزاجی، بد اخلاقی، ہٹ دھرمی. نشوز میں بے حیائی بھی آتی ہے، شوہر کا حق کے خاص یعنی بے وفائی، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف راغب ہے، یہ چیز بھی آتی، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ چوٹ نہ آئے. واللاتی تخافون نشوزہن، تو یہاں فرمایا گیا کہ جو شوہر ڈرتے ہوں، کانپتے ہوں اپنی بیویوں کی بد مزاجی سے، خوف کھاتے ہوں، تخاف ہونا، تو کیا کرو؟ فائزو ہننا، ان کو نصیحت کرو. واز واز یا عزو، کیسی نصیحت؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. واز ہوتا ہے کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھلائی کی بات کرنا، اور نمبر دو، اجر و ثواب کے حصول کی ترغیب دینا، اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا شوق دلانا، یہ اس کو واز بولتے ہیں. پہلے یہ درس کا نام کم ہوتا تھا، کہتے فلاں جگہ واز ہو رہا ہے، اب وہ لفظ بےچارا واز بدنام ہو گیا کہ بڑے وائز بنتے. اردو شاعری میں بڑا مذاق اڑایا گیا ہے وائز کا، حالانکہ وہ بےچارا بھلا کر رہا ہے آپ کا اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ نصیحت کہاں اچھی لگتی ہے کسی کی. تو واز عربی زبان کے لفظ میں دو چیزیں، کسی کا دل نرم کرنے کے لیے اس سے بھلی بات کرنا، اور نمبر دو، اجر اور ثواب کے حصول کی ترغیب دینا. تو شوہر کو کیا حکم دیا گیا؟ کہ جو بیوی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو جواباً تم نہیں کرو، سب سے پہلا کیا کرو؟ ان کو نصیحت کرو، ان کو بھلی بات کرو، تم نرمی سے معاملہ کرو. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آیا نا کہ اگر تمہارے اور ان کے درمیان عداوت بھی ہے، یعنی اگر ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، دشمن بھی ہیں وہ تمہارے، فحذروہم، تو ان سے محتاط رہو. لیکن وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تین لفظ اوپر تلے، ان تعفوا معاف کر دو، تصفحوا درگزر کرو، تغفروا بخش دو، قصور جانے دو، فان اللہ غفور رحیم. تو شوہروں کو کیا تلقین ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ بیوی کی طرف سے عداوت بھی ہو، دشمنی تک آ جائے، یعنی سرکشی اپنی آخری حد کو پہنچ جائے، کہ صرف بد کلامی نہیں، کسی اور کے ساتھ مل کر عداوت تک بات آ گئی، تو تم نے جواباً کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. فائزوہن، نصیحت کرنا ہے، ان کا دل نرم کرنے والی بات کرنی ہے، یعنی ان کی ایک طرح سے اخلاقی تربیت کرنا ہے، ان کو آخرت کا احساس دلانا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ شوہر جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے، تو اس کے لیے وہ جو دینی تعلیم کا انتظام کیے رکھتے ہیں مستقل بنیادوں پر گھر میں، تو پھر ان کو ایسی صورتحال کم ہی دیکھنا پڑتی ہے کہ بیوی ان کے سامنے بد اخلاق ہو یا بد مزاج ہو. کیونکہ ہر روز اگر چھوٹی سی بات، آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم تفریح کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، تو کیا گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی گیدرنگ، چاہے روز نہ بھی ہو، ہفتے میں ایک دو دن ہو، کیا کچھ اچھی باتوں پہ نہیں ہو سکتی؟ کوئی اچھا موضوع گفتگو کا نہیں ہو سکتا کہ جس میں کوئی دلوں کو نرم کرنے والی بات بھی ہو، اخلاقی تربیت بھی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز عصر کے بعد ازواج مطہرات کی تعلیم کا وقت ہوتا تھا. کتنے شوہر ہیں کہ جو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہوں؟ یہ سنت ہی اٹھ گئی. شوہر کی ذمہ داری صرف دنیا میں بیوی کو کھلانا پلانا اور اچھا پہنانا نہیں، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، آخرت میں آگ سے بچانا بھی ہے. اب کیا کیا جائے کہ وہ تو دنیا کی ذمہ داری بھی پوری کرنے سے کترا رہے ہیں، آخرت کی کہاں ہوگی؟ بہرحال تو سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اگر عورت اطاعت نہیں کرتی، تمہیں تمہارا حق نہیں دیتی، تو تم اس کے ساتھ نرمی برتو. فعزوہن، نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ. نہیں مانتی، سنتی ہی نہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتی، اب کیا کرو؟ وہجروہن فی المزاج، کٹی کر لو. وہجروہن، ہے جیمرے، ہجر، ہجرت بھی اسی سے ہے، ہجرت کر لو. کہاں؟ فی المزاج، بستر میں، یعنی بستر چھوڑ دو اس کا. بیڈ روم بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیڈ روم الگ کر لو، یا بیڈ الگ کر لو، یا ممکن نہ ہو اور جگہ نہ ہو یا اور بیڈ نہ ہو تو منہ موڑ لو، یعنی ناراضگی کا اظہار، خفگی کا اظہار. اب دیکھیں کہ بہت سے معاملات اس سے پھر سلجھنے لگتے ہیں. عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی، ناقابل برداشت. جب دیکھتی کہ شوہر ناراض ہو گیا تو پھر اس کو فکر ہونے لگ. وہجروہن، ان کو چھوڑ دو. لیکن بخاری میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت، گھر چھوڑ کے نہیں جانا. شوہر کو منع کیا کہ گھر نہیں چھوڑنا، گھر کے اندر ہی رہنا ہے. یعنی اصل میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جسمانی تعلق منقطع کر لے، بات چیت چھوڑ دے، تھوڑا موڈ آف کر لے. شاید بے رخی سے پہلے کیا ہے، نرمی کرے. نرمی نہیں چلی، اب سختی کر لے، یعنی بے رخی کر لے. کچھ لوگ سمجھانے سے مان جاتے ہیں، معاملہ حل ہو گیا. کچھ لوگ ناراضگی سے مانتے ہیں، وہجروہن سے مان جاتے ہیں. لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دوا اثر کرتی، نہ انجیکشن اثر کرتا ہے، ان کے لیے آپریشن ضروری ہوتا. کچھ بیماریوں کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں، اوپن ہارٹ سرجری ضروری. اب اس کے لیے کیا ہے؟ وضربوہن. اس ایک لفظ سے اتنا بھڑکتی ہیں عورتیں. دیکھ، اللہ نے تو ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی، لکھا مارو ان کو. اب اگر آپ ساری آیت چھوڑ کے صرف مارو والی پکڑ لیں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی نا. یہ نہیں دیکھا کہ کب مارو، کیوں مارو، یا کتنا مارو، یا کس کو مارو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا؟ کبھی زندگی میں کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک مثال نہیں. ورنہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود مار کے دکھاتے، لیکن آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں نا، تو یہ ایک طرح سے شاک لگانے والی بات. اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ مار کے ہڈی پسلی توڑ دو. دو چیزیں شرائط ہیں ساتھ، منہ پہ نہیں مار سکتے. نمبر دو، ایسی مار نہیں مار سکتے کہ نشان چھوڑے. یعنی مارنے میں کوئی مار، غیر مبرح کا لفظ آتا ہے، ایسی مار نہیں کہ جس میں ان کے جسم پر کوئی نشان آئے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسواک، ٹوتھ برش، ایک پین. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ صرف یوں اشارہ، کیونکہ یہ کہا گیا نا ایسی مار نہ مارو کہ چوٹ آئے. یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ چوٹ نہ آنے دینا. تو پھر اگر چوٹ نہ آئے تو وہ کون سی مار ہے جس میں چوٹ نہ آئے؟ چوٹ تو آئے گی، لگے گی تو چوٹ آئے گی. تو اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کہ اس طرح، یعنی جسے ڈنڈا دکھانے والی بات ہوتی ہے نا، غصے کی انتہا، یعنی مارنے کی بجائے یعنی دکھانا. اور ابن عباس نے کہا کہ صرف جیسے مسواک جیسی چیز کو، یعنی جیسے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی سخت چیز کو دیکھ کر عورت ایک دم چھٹکا لگتا ہے اس کو کہ اچھا اب ہاتھ اٹھے گا، مار نہیں کھا سکتی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اصلاح کا وہ رکھا گیا. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اتنا مظلوم ہو، آخر اس کا کتھارسس بھی تو ہونا تھا نا. ایک مرد جس کی بیوی بدتمیزی کرتی، بدکلامی کرتی، بات نہیں مانتی، حجت بازی بحث، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا بھی ہے. اب روز غصے میں ہے شوہر، روز غصے میں ہے، کسی طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں رہی، ناراضگی کو کچھ نہیں جانتی، تو کیا اب چھوڑ دیا جائے اس کو اس حال پہ؟ نہیں، گھر کو بچانے کے لیے آخری چارہ کار کہ آخری درجے تک پھر پریشرائز کرو کہ وہ پلٹ آئے، گھر کو بچائے، لوٹ آئے. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق دے دو، نئی بات مانتی طلاق دے دو، کتنا آسان تھا یہ کہنا، لیکن نہیں، طلاق نہیں، گھر کے اندر رکھتے ہوئے اصلاح. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا تھا. تو ہوا یہ کہ عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو گئیں اور اس پر پھر اجازت دے دی گئی، اور آپ نے ساتھ ہی اجازت دینے کے ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اور تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے. یہ آپ نے خود فرمایا، اجازت دینے کے ساتھ کیا فرمایا، وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. ایک اور چیز کہ ابتدا میں جب سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا، سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو جنگل میں یعنی باہر کہیں ایک تھپڑ مار دیا، کوئی بات ہوئی ہوگی، خاتون اپنے باپ کے پاس آ گئی، باپ بیٹی کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے. آپ نے فرمایا وَلْتَقْتَصْ مِنْهُ، جاؤ تم بھی بدلہ لے لو، تم بھی مار لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف پسند تھے. آپ نے کہا جاؤ بدلہ لے لو، تم بھی مار لو. وہ چلی گئی کہ وہی آ گئی کہ نہیں، عورت نہیں مارے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردنا امرن و اراد اللہ امرن والذی اراد اللہ خیر، ہم نے ایک چیز چاہی تھی اور اللہ نے کچھ اور چاہا، اور جو اللہ نے چاہا وہی زیادہ بہتر ہے. اس کو کیوں بہتر کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر عورت مارے گی تو مرد کو بھڑکا کے زیادہ مار کھائے گی. اب دیکھیں نا، جب دو بچے لڑتے ہیں تو جو اس میں طاقتور بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو پیس ڈالتا ہے. اب ایک نرم و نازک عورت کو اگر اسلام کہتا ہاں مارو اپنے شوہر کو، تو کیا ہوتا؟ ہلکا سا ہاتھ مارتی شوہر کو عورت، اور اپنا ہی ہاتھ دکھا بیٹھتی اور سوج جاتا، اور شوہر کو بھڑکا کے چند مارے اور بھی کھاتی. اب دیکھیں شوہر طاقتور ہے، اس میں عورت کا ہاتھ روک کے عورت کو بچایا گیا کہ تم اس کو پرووک نہیں کرو، تم پرووک کرو گی وہ اور مارے گا، تو اس میں پسے گا کون؟ عورت پسے گی. ورنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی اور عورت کو کہا نہیں نہیں وہ تو بے شک مارتا رہے، تم نہیں مار سکتی کیونکہ تم عورت ہو. اس کو بھی مارنے کی لمٹس بتا دی گئی، اور وہ دراصل ایک طرح سے جھٹکا دینا مقصود ہے، نہ کہ عورت کو پیٹ پیٹ کے گھر سے نکال دینا. اور پھر خاص طور پر مارنے میں عورت کو جو روکا گیا وہ اسی وجہ سے کہ عورت زیادہ نقصان اٹھائے. آپ دیکھیں ویسٹ میں اس وقت عورتیں جو مار کھاتی ہیں، اور کبھی آپ نے بھی شاید کوئی نمونہ دیکھا ہو، بعض اوقات بہت بری طرح پٹی بھی ہوتی ہیں، اچھی خاصی پڑھی لکھی کمانے والی خواتین. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ وہاں جب عورت بھی مارنے پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ زیادہ سخت اسی کے اوپر پڑتا ہے، اسی پر زیادہ برا اثر پڑتا ہے، اس لیے عورت کو روک دیا گیا. پھر اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی ایک اجازت اور چیز ہے، اور اس کا استعمال اور چیز ہے، اور پھر استعمال کا طریقہ اور چیز ہے. وضربوہن کا لفظ نمبر ایک آخری درجہ ہے اصلاح کا، نمبر دو شرائط کے ساتھ ہے، نمبر تین ناپسندیدہ ہے. اگر یہ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں رہے، میں ایک ایسے کیس کو جانتی ہوں، ہے تو بڑی آکورڈ بات، لیکن چونکہ ہر وقت لوگوں کے قصے کہانیاں سنتی رہتی ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں میں لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. اگر وہ سن کے باتیں نہ سیکھوں تو قرآن کی تفسیر نہ کر سکوں، کیونکہ مسائل کے ہوتے ہوئے جب تفسیر ہوتی ہے تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ خود ہی بولتے چلے جائیں. ایک عورت کا کہنا یہ تھا کہ جب تک میرا شوہر مجھے نہ مارے میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کین یو امیجن، وہ شوہر سے مطالبہ کرتی تھی کہ مجھے مارو. ایکسپشنل کیسز ہیں لیکن ہیں. بہرحال وہجروہن فی المزاج وضربوہن فان اطعنکم، پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، اطعنکم یعنی اطاعت کرنے لگے، سرکشی چھوڑ دیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا. تبغوا بغا، یبغی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا. بغی کا مطلب چاہنا بھی ہوتا ہے نا، کس چیز کو چاہنا، حد سے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنے کا جواز تلاش کرنا. فلا تبغوا، حد سے بڑھنے کا جواز تلاش کرنا. فرمایا پھر مارنے کے اور ناراض ہونے کے بہانے مت ڈھونڈو. اگر وہ بات مانتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں، تو پھر ان کو مارنے کے بہانے مت ڈھونڈو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری قدرت رکھتا ہے. ان اللہ کانا علیاً کبیرا، بے شک اللہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. یعنی اس اجازت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اگر ایسا کرو گے تو جو اللہ بلند ہے تم پہ پوری قدرت رکھتا ہے وہ تم سے اس جرم کا بدلہ لے گا. یعنی کوئی شوہر جو اپنی بیوی پر کوئی ناروا زیادتی کرے اللہ اس سے بدلہ لے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں آئی ہیں، ان اللہ کانا علیاً، اور رحیمہ بھی ہو سکتا تھا لیکن کبیرہ تکرار کے لیے پھر دوسری صفت بڑائی کی استعمال ہوئی کہ اے شوہر تم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، تمہارے اوپر تمہارا رب تم سے بڑا ہے، وہ تمہیں پوچھنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. اور یوں مرد کے اس وحشیانہ پن کو جو عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے پوری طرح کنٹرول کر لیا گیا. وہ ان خفتم، چوتھا طریقہ، تین پہلے ہو گئے نا، چوتھا طریقہ، اور اگر تم کو ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان اختلاف کا، دشمنی کا، دونوں سے مراد میاں بیوی، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں سخت اختلاف میں ہیں. شقاق، شین قاف قاف، شق سے ہے، شاق گزرنے والی چیز، ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں سمجھوتا نہ کر پائیں. وان خفتم شقاقا، اگر ایسی کھٹ پٹ ہو گئی کہ جو باہم اب ان سے سلجھ نہیں رہی تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دو، نہیں، کیا کرو، اب دونوں کے خاندان انٹرفیئر کریں گے. فبعثوا، تو مقرر کرو، بھیجو، حکمن، ایک حکم. حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے، حاکم عدالت میں ہوتا ہے اور حکم خصوصی فیصلہ کرنے والا جو گھر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی پنچایت کا بھی ہو سکتا ہے. تو مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے. وحکمن، اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے. ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا. دونوں کون؟ دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں حکم بھی ہو سکتے ہیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے، لڑکی والے لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہیں، لڑکے والے لڑکے کی لے رہے ہیں، پھر وہی جھگڑا ہے، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی. تو اگر دونوں حکموں کی یا دونوں میاں بیوی کی نیت ہے اصلاح کی، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، یعنی بگڑے ہوئے حالات سنور جائیں گے. اور یہ اس لیے بھی کہ جب بہت جھگڑے ہونے لگتے ہیں نا، تو انسان کو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف ہو جاتی، اتنی تو میں اتنی تو تکرار ہوتی ہے کہ بعض وقت انسان سک ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نو وے، اب کوئی راستہ نہیں، بس اب مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے. لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا لڑنے والوں کو، ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا اور کہا اب دوسرے لوگ بیچ میں آئیں، وہ حالات سلجھائیں. اگر دونوں فریقین کی نیت ہے گھر بسانے کی تو اللہ یوفق اللہ بینہما، اللہ بھی توفیق دے دے گا. ان اللہ کانا علیمن خبیرا، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، خبر والا بھی ہے، اس کو سب پتا ہے کون گھر بسانا چاہتا ہے اور کون صرف اجاڑنا چاہتا ہے، لہذا وہ اسی کے مطابق توفیق دیتا ہے، اسی کے مطابق راہیں آسان کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.